الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنا فقيه بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
صحابی رسول اور رافی بن خدیج موجود تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مروان ماں ہی مدینے کا ذکر کیا, نہ ہی مدینے والوں کا ذکر کیا, اور نہ ہی مدینے کے محلوں کا ذکر کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رافع, حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا اور میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں مدینہ آباد اس مدینے کو میں حرم بناتا ہوں. اس کے بعد حضرت رافع فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یقین نہ آئے کہ تو چلو میرے ساتھ, میرے گھر میں وہ چمڑا موجود ہے جس چمڑے پر یہ حدیث میں نے لکھ کر رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے مدینے کو حرم بنا دیا. مروان نے جب یہ سنا, حاکم وقت تھا, وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ وہ قصدم بس مدینے کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا, جان بوجھ کر مدینے کا تذکرہ کو اس نے ترک کر دیا تھا. آج یہ حال ان پر مذہبوں کا ہے کہ مدینے کے فضائل جانتے ہیں, مدینے کی حرمت کو جانتے ہیں, مدینے کی اہمیت کو جانتے ہیں, لیکن قصدم مروانی صفت پر, مروانی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جان بوجھ کر مدینے کی حرمت کا ذکر نہیں کرتے, محض مقدمہ مکرمہ کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے میں پہلے فضائل مدینہ کو ذکر کروں گا, اس کے بعد فضائل مکہ اور حدیث بیان کی جائیں گی, پھر انشاءاللہ تعالی اس کے کچھ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. ایک مسئلہ یہ کیا جاتا ہے, سامنے آتا ہے کہ حج کرنے والا جب سفر حج کرے تو سب سے پہلے وہ مناسب حج ادا کرنے کے لیے مقتل مقدمہ جائے یا سب سے پہلے وہ مدینہ المنورہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو, وہ کیا کرے؟ اس مسئلے میں ہمارے علماء نے دونوں باتیں ذکر کی ہیں. کچھ علماء نے یہ کہا کہ حج کرنے والا مناسب حج ادا کرنے کے لیے سے پہلے مقتل مقدمہ جائے, وہاں سے فارغ ہو جائے تب وہ مدینہ المنورہ میں حاضر دے حضور کی بارگاہ میں حاضر دے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حج کرنے والا پہلے مدینہ المنورہ جائے حضور کی بارگاہ میں حاضر دے, اس کے بعد وہ مقدمہ مکرمہ کروا جائے اور فراز سفر اسے حج کو انجام دے. ابھی ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, علامہ سید سعید احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا اور ایک بزرگ صفت آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ علماء نے دونوں باتیں ذکر کی ہیں, بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ حج کرنے والا سب سے پہلے مکہ المکرمہ جائے, اور بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ حج کرنے والا سب سے پہلے مدینہ المنورہ جائے. تو آخر حج کرنے والا پہلے کہاں جائے, دونوں باتوں میں کون سی بات صحیح ہے؟ علامہ سید قاسمی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن دونوں کا مقام الگ ہے. علامہ سعید قاسمی نے فرمایا اس سے, اس سوال کرنے والے سے کہ اگر حج کرنے والا مجھ جیسا گنہگار ہو, مجھ جیسا خطا کار ہو, تو ہم جیسے گنہگاروں کے حکم یہ ہے کہ پہلے مکہ جائے, مناسک حج ادا کرے, خانہ کعبہ کا طواف کرے, صفا مروہ کی سعی کرے, رمی جمار کرے, تمام مناسک حج کو ادا کرنے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے, اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں چہرہ دکھانے کے لیے پہنچ جائے. اور آپ جیسے اللہ ہمارے کے لیے, آپ جیسے نیک لوگوں کے لیے ثواب کرنے والے سے کہتے ہیں کہ آپ جیسے اللہ ہمارے کے لیے جو نیک ہوں, جن کے دل پہلے ہی میں صاف ہوتے ہیں, ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پہلے وہ مقدمہ جو مدینہ المنورہ حاضر دیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر دیں, اس کے بعد مقدمہ کروانا سفر طے کریں. بہرحال اختیار ہے حج کرنے والے کو, چاہے تو پہلے مقدمہ کروانا چلا جائے, چاہے تو پہلے وہ مدینہ المنورہ چلا جائے, لیکن حدیثوں پر نگاہ رکھنے کے بعد جب یہ بات ثابت ہے کہ مدینہ المنورہ مکہ المعظمہ سے زیادہ افضل ہے, مدینہ مکے سے افضل ہے, تو یہی سے مسئلہ صاف ہوتا ہے کہ حج کرنے والے کو پہلے چاہیے افضل مقام پر جائے, حضور کی بارگاہ میں حاضر دے, وہاں جانے کے بعد وہ مکہ المکرمہ جائے. بہرحال میں فضائل مدینہ پر کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں, کیونکہ میری زبان سے نکل گیا کہ مدینہ مکے سے افضل ہے, اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے. اس لیے کہ اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء میں اختلاف رہا ہے اور ہمارے ائمہ بھی اس میں اختلاف رہا ہے, ہم دونوں روایتیں موجود ہیں. کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدینہ المنورہ مدینہ سے افضل ہے, اور کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدینہ المنورہ مکہ سے افضل ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین ہے کہ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے, پوری امت کا اتفاق ہے, اور کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مدینہ المنورہ کی وہ زمین جو حضور کے جس میں نور سے مشک ملی ہوئی ہے, یعنی حضور کا روضہ مبارکہ کا وہ حصہ جو حضور کے جس عرش معلی سے بھی وہ حصہ افضل ہے, اس سے افضل کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد اعتراض ہے تو اس کے علاوہ باقی جو مدینہ المنورہ ہے, مزار پاک کا باقی حصہ ہے اور مدینہ المنورہ کی باقی سرزمین ہے, یہ افضل ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے؟ تو بعد میں کہا کہ وہ افضل ہے, بعد میں کہا یہ افضل ہے. لیکن جب حدیثوں پر غور کیا جاتا ہے تو بات یہی واضح ہوتی ہے کہ مدینہ المنورہ کو مکہ المعظمہ پر فضیلت حاصل ہے. وہ کیسے؟ میں اس پر چند دلیل پیش کرتا ہوں. ویسے یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر زیادہ بحث کرنا منع ہے. سرکار عالم نے فرمایا ہے کہ کعبہ میں صحیح افضل, طیبہ میں صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر, طیبہ میں صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بنتے ہیں کہ وہاں کیوں بات بڑھا رہی ہے, ہم عشق کے بنتے ہیں کیوں بات بڑھا رہی ہے, تو اس میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن چونکہ آج غیر مقلدین کا فتنہ عروج پر ہے اور مدینہ المنورہ کے اہمیت کو گھٹانے کے لیے, اس کے مقام کو کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے عقائد کرتے رہتے ہیں. آج وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ محمد صدر کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے اور مسجد نبوی سے حضور کے مزار پاک کو منتقل کر کے کسی غیر معلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے تاکہ آشقان مصطفیٰ وہاں تک پہنچ نہ سکیں اور صلاح السلام کی جاریہ پیش نہ کر سکیں. آج یہ منصوبہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. لہٰذا اس تمام صورت حال کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء پر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ حدیثوں کی روشنی میں مکہ المکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ المنورہ کی اہمیت کو بھی واضح کریں اور یہ ثابت کریں کہ مکہ المکرمہ کا مقام اپنی جگہ ہے. اس میں بلا شبہ اللہ نے بہت عظیم الشان مقام عطا فرمایا ہے, کائنات میں سب سے عظیم الشان مقام مکہ کو عطا کیا گیا ہے, لیکن جو شان مدینہ اور مدینہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ شان مکہ کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی ہے. سب سے بڑی شان تو یہی ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اپنے مستقل منتخب فرما لیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں آرام کے لیے سو رہے ہیں. اس سے بڑا, اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ المواہب الدنیا کے اندر یہ موجود ہے کہ مسند ابو یعلا کے اندر حدیث پاک ہے جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں, حدیث کا کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی وفات اسی سرزمین پر ہوتی ہے جو سرزمین اس نبی کو سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہوتی ہے. ہر نبی وہی وفات پاتا ہے جہاں اس سرزمین اسے سب سے زیادہ پیاری, سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ المنورہ کی ہوئی, وفات و مدفن کے لیے مدینہ کا انتخاب کیا گیا اور آپ کی ولادت کے لیے مکہ المکرمہ کا انتخاب ہوا. تو جب وفات کے لیے مدینہ کا انتخاب ہوا تو لا محالہ اسی حدیث پاک کی روشنی سے بات واضح ہوتی ہے کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضور کی وفات مدینے میں ہوئی اور جس نبی کی وفات جس سرزمین پر ہوتی ہے وہ سرزمین اس نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے, اور حضور کی وفات مدینے میں ہوئی لہٰذا مدینہ المنورہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور جب حضور کو مدینہ سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے. نہیں محبوب محب میں نہیں, میرا تیرا, جو چیز حضور کو محبوب ہے وہ اللہ کو بھی محبوب ہے, جو چیز اللہ کو پیاری ہے وہ حضور کو بھی پیاری ہے. تو پتہ چلا مدینہ یہ ایسا علاقہ ہے, ایسا خطہ ہے, ایسی بستی ہے, ایسا شہر ہے جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور رسول اللہ کو محبوب ہے. رسول اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ رسول اللہ نے اس کا انتخاب فرما لیا, اور اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اس زمین کے انتخاب فرما لیا ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ مدینہ مکے سے افضل ہے, اس لیے کہ اگر مکہ مدینے سے افضل ہوتا تو حضور کے اوقات مدینے میں نہیں, حضور کے اوقات مکے میں ہوتی. لیکن حضور کے اوقات مدینے میں ہے تو معلوم ہو گیا اللہ کو اور رسول اللہ کو, رسول اللہ کو مدینہ سب سے زیادہ پسند تھا, اس لیے مدینے مدینے کا انتخاب کیا گیا. اس حدیث پاک سے مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کو اللہ رب العزت نے مکہ پر فضیلت دی ہے اور مکے سے افضل قرار دیا ہے. پھر حدیث پاک میں آیا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ فرمایا, ان ابراہیم حرم مکہ, کہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا, ودعا لہا, اور ابراہیم نے مکے کے دعا کی ہے. اس پر حضور فرماتے ہیں وہی حرم المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ, جس طرح ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا اسی طرح میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اس کے بعد حضور نے آگے دعا فرمائی وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي بُطْنِهَا وَصَارِحَا, کہ حضور سمرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا دی ہے کہ اللہ مکے میں جو تو رحمتیں نازل فرما رہا ہے, جو برکتیں نازل فرما رہا ہے, اس سے ڈبل رحمتیں, اس سے ڈبل برکتیں تو مکے مدینہ کی منازل فرما. اور ایک حدیث پاک میں اور کیا جو نے انس بن مالک روایت کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فی مدینہ ما بمکہ من البرکات, اے اللہ مدینے میں مکے میں جو تم نے برکتیں نازل کی ہیں دل بھر ماں دمت کرنے میں تم نے برکت کہ مکے میں جو تم نے برکتیں نازل کی ہیں اس سے دو گنی زیادہ برکتیں تم مدینے میں نازل فرما دی, اس سے ڈبل برکتیں مدینے میں نازل فرما دی. تو ایک طرف تو حضور نے مدینے میں دعا کی, اس سے دو دلیلیں ثابت ہوئی. ایک دلیل یہ کہ حضور نے مدینہ کے لیے دعا کی, حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی ہے اور حضرت ابراہیم سے حضور افضل ہیں, لہذا حضور کی دعا حضرت ابراہیم سے افضل ہوگی. اور حضور کی دعا جب حضرت ابراہیم سے افضل ہے تو حضرت ابراہیم نے جس شہر کے لیے دعا کی ہے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کے لیے دعا کی ہے یہ شہر اس شہر سے افضل ہوگا جس شہر کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے. تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مدینہ میں جو مقام حاصل ہے وہ مکہ مکرمہ کو اس سے کم مقام حاصل ہے اور مدینہ مکہ سے زیادہ افضل ہے. اور یہی ابھی بات بات قابل ہوئی کہ مدینہ تو مکہ مکرمہ میں جو شب و شام رحمت خدا بندی کی بارشیں ہو رہی ہیں, برکت نازل ہو رہی ہے, اس سے ڈبل اور اس سے دو گنا زیادہ برکتیں اور رحمتیں مدینہ تو مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں. اور جہاں زیادہ رحمتیں نازل ہوں, جہاں زیادہ برکتیں نازل ہوں تو اس سے افضل ہوتا ہے, جہاں رحمتیں کم نازل ہوں برکتیں زیادہ نازل ہوں. اس طرح کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں بات ثابت ہے کہ مدینہ منورہ کا مقام مقدم مقدمہ سے افضل ہے, مدینہ کے بعد مکہ پوری کائنات سے سب سے زیادہ افضل ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے, چند حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ افضل شہر ہے. غیر مقررین انہی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں, ان کا یہ وتیرہ اور ان کا طریقہ رہا ہے کہ جس حدیث سے جس آج سے حضور کی شان یا حضور کے شہر کی شان ظاہر ہوئے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں, اس کو ہضم کر جاتے ہیں, باقی چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مکہ خیر بلاد اللہ, کہ بے شک مکہ اللہ کے شہروں میں سب سے بہتر ہے, مکہ اللہ کے شہروں میں سب سے بہتر ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے ان مکہ احب الی اللہ احب بلاد اللہ الی اللہ, کہ اللہ نے جتنے شہر بنائے, اللہ نے جتنے ملک پیدا کیے, جتنے علاقے جتنی بستیاں بنائی ہیں ان تمام بستیوں میں سب سے زیادہ محبوب شہر مکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے. یعنی اللہ کو سب سے زیادہ مکہ پسند ہے اور مکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ان دونوں حدیثوں سے بہت سوالات کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ مکہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور مکہ تمام بستیوں میں سب سے بہتر ہے, مگر ہمارے محدثین اس کا جواب دیا ہے کہ حضور نے یہ حدیث پاک مکہ میں ارشاد فرمائی, حضور نے یہ حدیث پاک مکہ میں ارشاد فرمائی. جب تک حضور مکہ مکرمہ میں جلوگر رہے تو بلا شبہ مکہ سب سے افضل تھا, مکہ سب سے بہتر تھا. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی سرزمین میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شہر مکہ ہے. لیکن یہ مکے کے لیے خاص ہے اس وقت جب تک حضور مکہ میں تھے, لیکن جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو جو کہ حضور کے قدم نال مدینہ پہنچ گئے ہیں اب مدینہ سب سے افضل ہو گیا ہے. تو گویا کہ بالذات نہیں وہ افضل ہے, نہیں وہ افضل ہے جب تک حضور کے قدم مکہ المکرمہ میں تھے. مکہ المکرمہ سب سے بہترین شہر تھا, سب سے عظیم شہر تھا, سب سے زیادہ حرمت والا شہر تھا, سب سے پسندیدہ شہر تھا, سب سے محبوب شہر تھا. لیکن جب حضور کے قدم نال مدینہ
حضور کو ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم دیا
تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تو نے مجھے وہاں پیدا کیا جو شہر سب سے افضل ہے, جو شہر سب سے بہتر ہے, اور مجھے جو شہر سب سے زیادہ پسند ہے, مکہ مجھے سب سے پسند ہے, مکہ میرے نزدیک سب سے افضل ہے. اے اللہ تو نے ہجرت کا حکم دیا ہے تو ایسے شہر میں ہجرت کرنے کا حکم دے دے جو مجھے اس شہر سے زیادہ محبوب ہو, جو میرے نزدیک اس شہر سے زیادہ پسند ہو. اور اللہ نے مدینہ جانے کا حکم دیا تو حضور نے دعا فرمائی تھی, اے اللہ جو شہر تجھے سب سے زیادہ محبوب تھا تو نے شہر میں مجھے پیدا فرمایا, اب ہجرت کرنے کا حکم دے رہا ہے تو تم مجھے ایسے شہر میں بھیج دے جو شہر تجھے اس سے زیادہ. تو مریم اس حدیث پاک کی روشنی سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ سے زیادہ افضل ہے. گفتگو اور بھی ہے جو پاک ہے. فضائل مدینہ پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں اور ابھی حدیثوں کا سلسلہ میں نے شروع نہیں کیا ہے. ایک سوال اور ذہن میں اوپر آیا, وہ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات سے اشارہ فرمایا کہ بے شک جو شخص مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے ایک لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. حرم شریف کی فضیلت اس کے ساتھ ہی ہے. اور یہ حدیث پاک کی بنی مادہ شریف کی ہے. ایک حدیث پاک اور ہے جس میں حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 گنا زیادہ مل جاتا ہے. تو یہاں 50,000 گنا ثواب ملتا ہے اور مکہ المکرمہ حرم شریف میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو جہاں اگر ثواب زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے تو مکہ المکرمہ میں جب 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے اور مدینہ المنورہ میں 50,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ مسئلہ صاف ہو رہا ہے اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مکہ کو مدینے میں فضیلت حاصل ہے. اس کا جواب ہمارے محدثین نے بتا دی 3-4-5 جواب اس کے لیے ہیں اور بڑے عمدہ عمدہ جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ کہ یہ حدیث پاک 1,00,000 والی ہے جو ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے, اور ابن ماجہ شریف ہی کے اندر ایک حدیث پاک اور بھی ہے جس میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملنا یہ مسجد نبوی کے بیان کیا گیا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح حرم شریف میں حرم مکہ میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اسی طرح حرم نبوی یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے.
تعداد وہاں کم ہے, قدر و قیمت وہاں زیادہ ہے, تعداد یہاں زیادہ ہے, قدر و قیمت یہاں
مکرمہ کو بہرحال مدینہ المنورہ کو بہرحال مکرمہ کا حکم فضیلت حاصل ہے، لہٰذا جو لوگ صرف مکہ کا ذکر کرتے ہیں مدینہ کا ذکر نہیں کرتے اور مکہ کے ساتھ مدینہ کا ذکر کرنے میں بدعت یا شرک کرتے ہیں، وہ لوگ ہر طرح کے جاہل ہیں، ان کو نہ ان کو قرآن کا علم ہے اور نہ ہی ان کو حدیث پاک کا علم ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم اعلان سماعت کرنا ہے، جیسا کہ ابھی اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ایک انگلش اخبار نے خبر شائع کی کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امت حضرات کو معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ شہید کر دیا جائے اور پھر حضور کا جسم جو وہاں سے منتقل کر کے جنت البقیع میں رکھ دیا جائے کسی نامعلوم جگہ پر، یعنی مشہور جگہ پر بتایا گیا جائے کہ حضور سے مزار پاک کہاں ہے۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا اور صدا احتجاج بلند کی اور ناراضگی کا اظہار کیا تو بعد میں دوسرے ہی اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ سعودی حکومت اس کے جو ایران شائع ہوا اس سے بری ہے، وہاں کے غیر شرعی تنظیم نے اس طرح مشورہ دیا تھا جس کو رد کر دیا گیا۔ بہرحال مشورہ جس نے بھی دیا بہت ہی خبیث ترین مشورہ ہے، سعودی حکومت کی خاموشی اس بات کو خراب کر رہی کہ وہ اس مشورے سے راضی ہے، ورنہ اس طرح کا مشورہ کوئی دے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، ایسا سزا نہ دی جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ رضا اکیڈمی کی جانب سے ایک اعلان شائع کیا گیا ہے، میں اس کو شروع سے آتے تک پڑھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے اور کیا منصوبے ہیں اور مسلمانوں کو اس کے تعلق کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ فرماتے ہیں علماء اہل سنت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام۔ لندن کے ایک مشہور اخبار انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے بہت پاپولر کے اخبارات میں یہ جو خراش خبر شائع ہوئی کہ علی بن عبد العزیز نامی یہ سعودی مفتی نے، جو مفتی کیا مفتی ہیں، مفتی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو گنبد فضلہ سے نکال کر جنت البقیع کے کسی نامعلوم جگہ منتقل کرنے کی تجویز اور مشورہ پیش کیا معاذ اللہ۔ اس خبر سے عالم اسلام کے مسلمانوں میں سخت قلبی بے چینی اور اضطراب کا ماحول وبا ہے اور اس کی تجویز کے عقائد کے عکاسی اور بعض خواتوں کے اظہار ہے، اور اس تجویز پر سعودی حکام کی خود ایمانہ خاموشی سے بھی اس کے عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی حکومت کے عظیم عزائم کتنے خطرناک ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے بھی عمر فضلہ کو شہید کرنے کے نام پر منصوبے بنائے گئے، چنانچہ بادشاہ محمود گنگی کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی بے حرمتی کے ارادے سے ظلم بنانا شروع کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو فام اطلاع دی اور اس کے ناپاک قضائے سے باخبر فرمایا، تو اس وقت بادشاہ نوردین محمود زنگی نے ایک پہاڑی دیوار لوہے کی دیوار روزہ اقدس کی حفاظت کے لیے قائم فرما دی، اور الحمدللہ آج تک یہ دیوار کی جگہ پر قائم ہے، اور اب پھر ان یہود و نصارہ کی اولاد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو مرقد انور سے منتقل کرنے اور امت خضرہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، شاید یہ سوچ کر کہ نوردین زنگی اس دار فانی میں نہیں رہے تو یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے سنی کا بچہ بچہ دنیا کے کونے کونے میں نوردین زنگی شک میں موجود ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی آنچ نہیں آ سکتی کیونکہ اس کا مقاصد اللہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے خلاف منصوبے بنانے والے ماضی میں ہلاک ہوئے ہیں اور آئندہ میں انشاءاللہ ہلاک و تباہ برباد ہوں گے۔ اگر آج کوئی سنی مواجہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ اقدس بستہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ نظیر اس کو مشرک کہتے ہوئے جھجھک محسوس نہیں کرتے، ٹانگ پڑتال کو بھگا دیتے ہیں، میں نے خود وہاں جا کر مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں جا کے جتنی بھی مہربانی کر لیں وہ ساری برداشت کر لی جاتی ہیں، ہر طرح کی بے ادبی وہاں جائز ہے اور ہر طرح کا ادب وہاں نادر حرام ہے۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ سعودی جاہل وہاں جاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں چپل پہن کر چپل ایسے اٹھا لیتے ہیں اور وہ چپل بالکل روزے اقدس کی جال اقدس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہاں پر یہ سب متوجہ کھڑے رہتے ہیں، روکنے کی گنجائش روکنے کی وہ جرات نہیں کرتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ میں نے باب مدینے میں بچوں کو فٹ بال کھیلتے تک دیکھا، شہری کے وقت میں گیا دیکھا کہ وہاں چند بچے فٹ بال کھیلے باب مدینے کے سامنے، جس بار باب مدینے شریف کا نام لیا گیا ہے اور متوجہ وہاں کھڑے، کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی اور کسی نے منع نہیں کیا کہ یہ مسئلہ نبوی ہے، ہر شریف میں یہاں فٹ بال کھیلے، یہ بے حرمتی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر طرح کی بے ادبی وہاں جائز ہے اور ہر طرح کے ادب پر پابندی لگا کر رکھی ہے۔ سعودیوں نے اب پسند ترکی حکومت کے قتل و غارت کا خون ریزی کر کے اس محمد قاسم زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے جو لوگ تاریخ اتہاس پڑھنا سب جانتے ہیں, اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے مقدس مزارات کو شہید کیا ہے, بلڈوزر چلا ہے, نہایت بے حرمتی کی ہے. اور سعودی حکومت نے اپنے وضاحتی بیان میں اس بات کا اطلاع دیا ہے کہ دو سال پہلے جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے منصوبے کا آغاز ہوا تھا تو توسیعی کمیٹی کے ماہرین نے تجویز پیش کی تھی اور ساتھ ہی علماء سے آگاہی بھی طلب کی گئی تھی, تو علماء نے اخبار کیا ہے کہ علماء نے اجازت دی تھی. جب اس کمیٹی نے یہ بات پیش کی کہ اگر یہاں سے روزے کو منتقل کر دیا جائے تو مسجد کی توسیع خوب ہو جائے گی اور توسیع میں خلق انداز مزار پاک ہے, علماء سے مشورہ ہو رہا ہے تو سبھی علماء نے کیا کہا کہ ہاں اجازت تو ہے لیکن مزار پاک کو کھولا نہ جائے, یعنی مزار پاک کو کھولا نہ جائے لیکن منتقل کرنے کی اجازت ہے, یہ ان کے سباست ہے. تو اس تعلق سے ہم حکومت سعودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس حرکت پر عالمی اسلام کے مسلمانوں سے معافی مانگے کہ اسے روزہ رسول کے منتقل کرنے سے کے سلسلے میں رائے طلب کرنے یا منصوبہ بنانے کا کس نے حق دے دیا, اور وہ اس مفتی کے گستاخانہ مشورے کے خلاف سخت کارروائی کرے اور توہین رسالت کے جرم میں اسے سخت سے سخت سزا دے اور ایک ایسا قانون بنائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کی جسارت نہ کر سکے. نیز سعودی حکومت آئندہ اس طرح کے منصوبے نہ بنائے جانے کی مسلمانوں کو یقین دہانی بھی کرائے تاکہ عالم اسلام کے مسلمانوں میں جو بے چینی کیفیت طاری ہے اور بے چینی کا ماحول ہے وہ دور ہو سکے. چنانچہ اسی کے لیے 6 اکتوبر پر روزہ سنجر کو سنی بڑی مسجد مدنی مدن پورہ میں ممبئی 8 میں تحفظ حکومت فضا کانفرنس منعقد کیا جا رہا ہے. اس کانفرنس میں آپ لوگ شرکت فرمائے اپنے دوست احباب کو لے جائیں اور ہر ہفتے نور ایمان کا جو پرچہ تیار کیا جاتا ہے سب کے پرچہ تیار کیا گیا ہے اس کو لے جائے اس میں اور برادری کے لیے رات